الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود صدق الله العظيم بزرگان محترم برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اور بڑھانے کے لیے اور اس کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے جہاں اور بہت سے کام ہیں کرنے کے اس میں سے ایک اہم کام ہے صحابہ کا تذکرہ ایمان والوں کا تذکرہ کیونکہ یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں امت کا ایک گمراہ طبقہ صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتا پھرتا ہے اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم صحابہ کے خوب سے خوب تذکرے اس مہینے میں بھی اور سال بھر کے اندر کرتے رہیں صحابہ وہ طبقہ اور وہ گروپ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے باقاعدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے اور اللہ کا جو پیغام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا اس کو باقی امت تک پہنچانے کے واسطے جس طبقے اور گروپ کو اللہ نے چنا ہے وہ ہے صحابہ کرام کا طبقہ امت میں بہت سے عہدے اور ٹائٹل پائے جاتے ہیں سب جانتے ہیں دینی لائن سے بھی اور دنیا کی لائن سے بھی دین کی لائن سے اگر آپ دیکھیں تو حافظ کا ٹائٹل ایسا ہے کہ کوئی بھی حافظ بن سکتا ہے عالم کا ٹائٹل ایسا ہے کوئی بھی عالم بن سکتا ہے مفتی کا ٹائٹل ایسا ہے کوئی بھی مفتی بن سکتا ہے حتیٰ کہ ولی جو بھی صاحب ایمان ہوتا ہے وہ ولایت عام ماں اللہ سے ایک عام دوستی اس کی ہو جاتی ہے تعلق اس کو ہو جاتا ہے تو عام معنی میں ولی وہ بھی ہو جاتا ہے خاص ولی کہ اللہ کو بالکل ناراض نہیں کرنے والا اللہ کے پاس اپنا مقام اور مرتبہ رکھنے والا وہ ولایت خاصہ بھی بندے حاصل کر سکتے ہیں لیکن جیسے نبوت ایک وہابی صفت ہے ایک وہابی کمال ہے اور اللہ کا عطیہ ہے اور ایک لدنی چیز ہے ایسے ہی صحابیت بھی ایک لدنی چیز ہے ایک وہابی چیز ہے اس کو کوئی ہاتھ پیر مار کے کوشش کر کے عمل اپنا بڑھا کے اس کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہے تو وہ قیامت کی صبح تک بھی اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں جس نے حالت ایمان میں دیکھا اور ایمان پر اس کا انتقال ہوا وہ بندہ صاحب ایمان صحابی ہے وہ صاحب ایمان بندہ صحابی ہے اس کے بعد اب خواب میں دیکھنے والے بے شک شرف والے ہیں لیکن صحابی وہ بھی نہیں ہیں خواب میں دیکھنے کا اعتبار صحابیت کے رتبے کو پہنچانے والا نہیں ہے تو صحابی کا جو مرتبہ ہے وہ انتہائی عظیم ترین مرتبہ ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے دلوں کی جو کیفیت ہے ان کو بیان فرمایا ان کی جو صفات تھی اس کو بیان فرمایا ان کے جو اعمال تھے اس کو بیان فرمایا ان کی تعریفیں فرمائیں ان کا انجام تک ذکر فرما دیا اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ پریشان کن چیز کسی کے لیے تشویش کی چیز جو ہے فکر کی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے انجام کو نہیں جانتا چاہے وہ جس مرتبے کو پہنچ جائے کوئی گارنٹی سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا یہ انجام ہونے والا ہے کوئی گارنٹی سے یہ نہیں کہہ سکتا میرا اچھا انجام ہونے والا ہے لیکن صحابہ کرام کو نے اپنے سے نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر ان کو بتایا تھا کہ ان کا انجام یہ ہونے والا ہے یہ خوش انجام لوگ ہیں یہ متقین ہیں یہ راشدین ہیں یہ راشدون ہیں یہ صادقون ہیں یہ نیک دل لوگ ہیں لوگ ان کے ایمان پر شبہ کرتے ہیں ان کے بارے میں مرتد ہونے کی بات کہتے حق تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ ان کے دلوں کو میں نے جانچ لیا ہے ان کا امتحان اور ٹیسٹ میں نے لیا ہے لہم مغفرہ و اجر عظیم اس کے بعد ان کے لیے جو میں نے سرٹیفکیٹ لکھا ہے وہ مغفرت کا سرٹیفکیٹ ہے وہ اجر عظیم اجر عظیم کا سرٹیفکیٹ ہے تو جو جنت کا دینے والا ہے جو جہنم کا مالک ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تو جہنم سے بچائے ہوئے لوگ ہیں اولئک عنہا مبعدون یہ لوگ تو جہنم میں جانے والے نہیں ہیں بلکہ یہ جب جہنم پہ آئے گی تو جہنم پکارے گی کہ جلدی سے گزر میری آگ ٹھنڈی ہو رہی تیرے ایمان کے نور سے جب یہ لوگ جہنم پہ گزریں گے چونکہ امن کو ملا واردہا اس دنیا میں جو کوئی آیا ہے اس کو گزرنا جہنم پہ سے ضرور ہے ان من کو ملا واردہا سب کو
یہ اور بات ہے کہ جو جس درجے کے عمل والا ہوگا اسی رفتار سے پھر اس کا گزران وہاں سے ہوگا. تو جو پکے ایمان والے ہوں گے, جو جنتی لوگ ہوں گے, جو اولیاء ہوں گے, جو اتقیاء ہوں گے, جو انبیاء اور صحابہ ہوں گے, وہ بجلی کی رفتار سے گزریں گے, وہ تیزی سے گزریں گے, تیز ہوا کی طرح سے گزریں گے, اس طرح سے گزریں گے. تو جب ان کا گزر ہوگا کسی پکے ایمان والے کا, تو جہنم کی سے آواز آئے گی, وہ پکار اٹھے گی, وہ چیخ اٹھے گی کہ تو جلدی سے گزر کے میرا جو کام ہے اس میں خلل پڑتا ہے. تو حق تعالیٰ نے ان لوگوں کو سرٹیفکیٹ دیا ہے مغفرت کا, حق تعالیٰ نے ان کے لیے وعدہ فرمایا ہے اجر عظیم کا, حق تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ میں نے چن کر کے ان کو میرے رسول کا میں نے ساتھی بنایا ہوا ہے. آج دیکھ لیں ہم کتنی نیکی کی باتیں, خیر کی باتیں, دین کی باتیں سنتے ہیں, لیکن مسجد سے باہر جانے کے بعد ہمارے گھروں میں, بازاروں میں, جابوں پر اور زندگی میں کتنا ہم اپنی زندگی میں دین کو فالو کرتے ہیں اور اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں, اپنی بیوی بچوں پر کتنا لاگو کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہوتا ہے دین کو لے کر کے, کہ اگر وہ بے دینی اختیار کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کیسا تعلق اختیار کرتے ہیں. آپ اس کو دیکھیں اور صحابہ کو دیکھیں کہ انہوں نے دین کی ایک ایک بات کو لیا کیسے ہے, اپنی زندگی میں داخل کیا کیسے ہے, اور اس کو اپنی جان, حرز جان بنایا کیسے ہے, اور پھر اس کو لے کر کے عالم میں پھرے کیسے ہیں, اور دنیا تک اس کو پہنچایا کیسے. یہ دیکھنے والی چیز, ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز ان کے سامنے آتی, ان کو بس یہ پتہ چلنا کافی ہوتا تھا کہ یہ دین کا کام ہے, ان کو یہ پتہ چلنا کافی ہوتا تھا کہ یہ مذہب اور اسلام کا کام ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. ان کو بس یہ پتہ چل گیا اور کنفرم ہو گیا بس, پھر اس کے بعد ان کے لیے اب یہ آپشن ہی نہیں رہتا تھا کہ اس کے اگینسٹ بھی جانا ہے, ان کے پاس یہ آپشن ہی نہیں رہتا تھا کہ اس کے اگینسٹ ہی جانا, ان کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہی نہیں تھی. اب حضرات بارہا سنتے رہتے ہیں کہ پردے کا حکم نازل ہوا تو ایک خاتون وہ فجر کی نماز میں آ گئی, اور ان کو پردے کے حکم کا علم نہیں ہوا تھا, ان کو پتہ نہیں چلا تھا کہ ہم چہرے کا اور جسم کا سارا جو پردہ کرنا ہے اس کا حکم آ چکا ہے. وہ فجر کی نماز کو آ گئی تو دوسری بھی خواتین نے ان کو توجہ دلائی کہ کیا تم کو نہیں پتہ کہ پردے کا حکم آ گیا, تو ان کے اوپر ہیبت طاری ہو گئی اور انہوں نے اپنے شوہر کو بھیج کر کے پھر اپنا برقع اپنے گھر سے منگوایا, حجاب اور نقاب اپنا منگوایا, اور وہ پہن کے گھر واپس گئی. دوسرے خواتین نے کہا کہ بھئی اس تکلف کی کیا ضرورت ہے, یہ زحمت کی کیا ضرورت ہے, تم کو تو پتہ ہی اب آ کے چلا ہے, تو تم تو گھر جا کر بھی پردہ کر سکتی تھی, یہ حکم پر عمل شروع کر سکتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم کے معلوم ہونے کے بعد ہمت نہیں ہوئی کہ اس کے خلاف عمل کریں جبکہ اس کو انجام دے سکتے. مذہب سے, دین سے, دینی باتوں سے, اللہ سے, اللہ کے رسول سے کیسی محبت ہونا, کیسا عشق ہونا, یہ صحابہ نے ہم کو بتایا ہے. جنگوں کے اندر مردوں نے, خواتین نے اپنے شوہروں کو اور اپنے باپ کو اور اپنی اولادوں کو اور اپنے بھائیوں کو, ایک ایک شخص نے اتنے افراد کو کھو دیا. اس کے بعد ان کو جب خبر سنائی جا رہی کہ بھئی تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا, تو وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, اللہ ان کی شہادت کو قبول فرمائے, یہ بتاؤ رسول اللہ کیسے. تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا, اچھا ٹھیک ہے, اللہ ان کی شہادت کو قبول فرمائے, یہ بتاؤ رسول اللہ کیسے. تمہارے بیٹوں کا انتقال ہو گیا, ایک کا نہیں, دو کا نہیں, تین تین کا, کہتے ہیں اللہ ان کی شہادت کو قبول فرمائے, یہ بتاؤ رسول اللہ کیسے. ایک خاتون کو بتایا گیا, غزوے سے مسلمانوں کی واپسی ہوئی, مدینے میں ان کا گھر تھا, وہ آئیں, لوگوں سے پوچھا کہ کیا احوال ہیں. انہوں نے کہا کہ تمہارے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا, تمہارے والد کی بھی شہادت ہو گئی, تمہارے بھائی کی بھی شہادت ہو گئی, جو تین سہارے ان کے دنیا میں تھے, تینوں کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. وہ کہتے ہیں اللہ ان کی شہادت کو قبول فرمائے, یہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے. اور پھر وہ بے چین رہی, انہوں نے کہا, جواب دیا کہ بھائی جیسے تم چاہتی ہو, اللہ کے رسول بخیر ہیں الحمدللہ. تو وہ جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو انہوں نے دیکھ نہیں لیا, ان صحابیہ اور خاتون نے, اس وقت تک ان کو چین نہیں آیا. وہ جب لوگوں نے اشارہ کر کے کہا کہ دیکھو وہ ہے رسول اللہ اور وہ بخیر ہیں, تب ان کو چین آیا, اور پھر ان کے منہ سے ایک جملہ نکلا, کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ, آپ کے آگے تو ہر مصیبت ہیج ہے, کچھ ہے ہی نہیں. ایک صحابیہ رسول کو سولی پہ لٹکایا گیا, سولی پہ لٹکا کر ان کے ساتھ چاند ماری کی جا رہی ہے, ان کو تیروں کا نشانہ بنایا جا رہا, ان کو ڈائریکٹ ایک وار میں قتل نہیں کیا جا رہا, ان کو پہلے اعضا ان کے کاٹے جا رہے ہیں, اس کو تیرے چبا چبا کر کے ان کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں. اور جب یہ عمل کیا جا رہا, اس وقت ان سے پوچھا جا رہا, کیا تم کو پسند ہے کہ تم کو ہٹا دیا جائے, تمہاری جان بخشی کر دی جائے, اس عذاب سے تم کو نجات دے دیا جائے, اور پھر اس جگہ محمد کو لایا جائے اور اس کو یہ سزا دی جائے. ان کا کیا جواب ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوہ مبارک کے اندر پاؤں میں ایک کانٹے کا چبنا بھی مجھے اس کے عوض گوارا نہیں ہے, یعنی میری جان بخشی ہو جائے اور ان کو ایک کانٹا چب جائے, مجھے گوارا نہیں ہے, ان کے ایک کانٹے کے عوض میری جان لے لی جائے. اور یہ افسانوی باتیں نہیں ہو رہی ہے, یہ تاریخی حقائق ہیں, یہ تاریخی واقعات ہیں, ایسا صحابہ نے کر کے دکھایا ہے. عجیب و غریب ان کی محبت کے واقعات. اپنے تعلقات والوں سے ہمارے تعلقات بڑے گہرے ہوتے ہیں، رشتہ داروں سے تعلقات گہرے ہوتے ہیں، بے شک ہونے بھی چاہیے، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ آ جائے تو پھر تعلقات کی نوعیت وہ گہری والی نہیں رہتی، پھر اب اللہ رسول کا تعلق تو سب سے گہرا تعلق ہے. حضرت عبداللہ ایک صحابی ہیں، ان کے والد کا نام بھی عبداللہ، جو بیٹے ہیں وہ پکے مومن ہیں، جو عبداللہ بن ابی بن سلول ہیں یہ منافق ہے، بہت بڑا منافق ہے، منافقوں کا سردار ہے. اس نے ایک جنگ کے موقع پر ایک بہت ہی خراب جملہ کہہ دیا تھا مسلمانوں کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. تو بیٹے کو پتہ چل گیا کہ میرے باپ نے، جو منافق ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک انتہائی گستاخانہ کلمہ کہتا ہے کہ مدینہ کے واپس جا کر کے یہ جو عزت والا ہے یہ ذلت والے کو وہاں سے نکال دے گا. اشارہ یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم مدینہ جا کے منافق و مومنین کو نکال دیں گے مدینہ سے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ میرا باپ یہ جملہ کہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی کے بغیر پھر اس کو جو ہے مدینہ کے اندر داخلہ دیا جائے. غزوے سے، جنگ سے واپسی ہوئی تو بیٹا مدینہ کے باب الداخلہ پر، جہاں سے مدینہ میں اندر آیا جاتا ہے، وہاں پر ٹھہر گیا تلوار سونت کر، اور جب اپنا باپ آیا تو اس کو روک دیا اور اس کو جانے نہیں دیا. باپ کہتا ہے کہ دیکھو خزرج کے لوگوں، میرا بیٹا میرے گھر جانے سے مجھے روکتا ہے. تو اس نے کہا تم نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی ہے، جب تک ان کی اجازت نہیں آ جاتی تم کو داخلہ نصیب نہیں ہوگا، حتیٰ کہ اگر وہ حکم کریں گے تو تمہارا سر اتار کے ان کی خدمت میں پیش کروں. ہم لوگ یہاں دعوتوں کو لے کر کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ فلاں رشتہ دار کی طرف سے دعوت آ گئی، حلال حرام کی وہ رعایت کرنے والے نہیں ہیں، ہم کیا کریں. اللہ رسول کا معاملہ اس سے بہت آگے کا ہے. اگر کوئی اس رشتے کو قبول کرتا ہے، اس تعلق کو قبول کرتا ہے، تو پھر ہم لوگوں کو ان کے بارے میں سوچنا ہے. اور اگر کسی کو وہی رشتہ، وہی تعلق قبول نہیں ہے، کسی کو وہی منظور نہیں ہے، تو پھر وہ جانے. جن کے لیے ہم اپنا تعلق دنیا کے اندر بنا کے رکھتے ہیں، موت کے بعد وہ کندھا دینے کے لیے بھی نہیں آتے. آخرت میں اور قبر کے اندر تو کیا آئیں گے، آخرت میں تو کیا ساتھ دیں گے، نیکیاں تو کیا آپ کے سپرد کریں گے. وہ موت کے بعد کندھا دینا بھی ان کا نصیب نہیں ہوتا، وہ آپ کو ان کا کندھا دینا بھی نصیب نہیں ہوتا. یہ صورتحال تو ہمارے تعلق والوں کی ہوتی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کی کا جو پیغام آیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی تھی، آپ کی دعوت کو انہوں نے قبول کیا. ایسا نہیں ہے کہ وہ موروثی طور پر مسلمان تھے، ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تھے، نہیں، وہ ایک دوسرے ماحول میں تھے، وہ ایک دوسرے مذہب کے رکھنے والے تھے، ان کے عقائد، نظریات اور افکار دوسرے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام دیا تو انہوں نے اس پیغام کو قبول کر لیا، اور ایسا اس کو دل سے لگایا، ایسا اسلام کو اور رسول اللہ کو اور اللہ کو انہوں نے دل سے لگایا، اور عقیدوں کو دل میں بٹھایا، اور پورے دین کو اپنے اوپر ایسے لاگو کیا، زندگیوں میں اپنے دین کو زندہ اس طرح سے کیا کہ آج ہم نام لیوا ہیں ان کے، آج ہمارے پاس جو کلمہ ہے ان کی وجہ سے ہے. اسی لیے، چونکہ ان کی یہ قربانیاں ہیں، اس لیے ان کے فضائل بھی بہت ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے محبت کیا کرو، صحابہ سے محبت کیا کرو، ان کے ساتھ نفرت یہ تم کو ایمان سے نکالنے والی چیز ہے. سب سے بہتر جو گروپ ہے، سب سے بہتر جو طبقہ ہے اس امت کا، وہ میرے صحابہ کا طبقہ ہے. سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد صحابہ کا زمانہ ہے، اور اس کے بعد تابعین کا زمانہ ہے. اور امت آج دنیا دیکھتی ہے کہ ویسا زمانہ پھر دوبارہ آیا نہیں، ویسا بہتر زمانہ آج تک آیا نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا. جس کو بغض ہوگا ان سے، اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس کو مجھ سے بغض ہے، تبھی وہ ان سے بغض کر رہا ہے. اور جو ان سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے. حضور نے اپنی محبت کی نشانی ان کو محبت کو فرمایا. ان سے محبت کے بغیر، ان کی عظمت کے بغیر، اور ان کو اپنے لیے قابل عمل سمجھے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، کامل نہیں ہوتا، ہم صاحب ایمان نہیں کہلائے جا سکتے. عجیب و غریب ان کا مقام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اگر ایک پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر دو، وہ لوگ صحابہ کرام کا ایک مشت، ایک مٹھی یعنی اتنا سا جو صدقہ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا. یعنی اگر امت کا ایک فرد ایک پہاڑ سونا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، تو صحابہ اگر ایک دوسری طرف ایک مٹھی جو صدقہ کر دیں، وہ ان کے برابر نہیں پہنچ سکتا. ان کو جو مقام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے، اللہ کے فضل سے حاصل تھا، اس کو کوئی اور حاصل نہیں کر سکتا اپنے عمل کی وجہ سے، اپنی کوشش کے ذریعے سے. وہ ایک وہبی چیز ہے اللہ کی طرف سے دی ہوئی. تو ان کی عظمت دلوں میں ہونا، ان کی محبت دل میں ہونا، ان کو اپنے لیے ہدایت کا ذریعہ سمجھنا، ان کی زندگیوں میں اپنے لیے ہدایت تلاش کرنا اور ان کا تذکرہ کرتے رہنا، حیات الصحابہ ہے، فضائل اعمال ہے، حکایات صحابہ ہے، اس قسم کے کتابوں کے پڑھنے کا معمول ہماری اپنی زندگیوں میں ہونا چاہیے. مردوں کو بھی پڑھنا چاہیے، عورتوں کو بھی پڑھنا چاہیے. اور 5 منٹ سے 2-3 منٹ سے زیادہ کام نہیں ہوتا. جو لوگ شروعات کرتے ہیں ان کو بولا جاتا ہے کہ کم سے کم 3 منٹ پڑھ لو، کم سے کم 5 منٹ پڑھ لو، لیکن اثر ہونے کے واسطے 2.5 گھنٹے کی تعلیم کا معمول ہوتا ہے تبلیغی سلسلے کے اندر، ترتیب کے اندر. آج کل وہاں پر بھی یہ ترتیب دیکھنے میں نہیں آتی، لیکن ہونا چاہیے زیادہ سے زیادہ 20 منٹ کی تو تعلیم ہونا چاہیے تاکہ وہ ایک اثر ہو اس کا. صرف سرسری طور سے ایک جگہ سے گزر جایا جاتا ہے تو پھر اس کے اثرات پوری طرح مرتب نہیں ہوتے. اس کو پراپر طریقے سے، صحیح طریقے سے کیا جاتا ہے تبھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. حق تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.